بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے احمد میرزادے. حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے. پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. سامعین، انسان دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں. تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. رہبر انقلاب اسلامی نے صہیونی حکومت کے مقابلے میں غزہ کے عوام کی فتح و کامیابی کو ایک محال کام کے ممکن ہو جانے کا مصداق قرار دیا ہے. ایران کی دفاعی طاقت کا مقصد قومی سلامتی کو یقینی بنانا ہے، صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی تاکید. دریائے اردن کے مغربی کنارے کے علاقوں میں استقامت کا سلسلہ جاری رہے گا، اور کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی، فلسطین کی تحریک حماس کا اعلان. غزہ کے شہداء کی تعداد 47,480 سے تجاوز کر گئی. اور پاکستان کے ضلع کرم میں دیرپا امن کے لیے کوششیں جاری. اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے. رہبر انقلاب اسلامی نے صہیونی حکومت اور امریکہ کے مقابلے میں غزہ کے عوام کی فتح و کامیابی کو ایک محال کام کے ممکن ہو جانے کا مصداق قرار دیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے قرآن کریم کے 41 بین الاقوامی مقابلوں کے شرکا سے خطاب کے دوران اللہ پر توکل اور اعتماد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ غزہ کی جنگ کے آغاز میں اگر یہ کہا جاتا کہ غزہ جیسے چھوٹے سے علاقے کے عوام امریکہ جیسی سپر پاور سے جنگ کر رہے ہیں اور امریکہ کو شکست دیں گے تو کسی کو یقین نہیں آتا، لیکن یہ امر محال اللہ کی مشیت سے محقق اور ممکن ہو گیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے ایران اور پوری دنیا کی اقوام سے امریکہ اور سامراجی طاقتوں کی محاذ آرائی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایران کے عوام اور دیگر اقوام میں فرق یہ ہے کہ ایرانی عوام میں یہ کہنے کی ہمت و جرات ہے کہ امریکہ جارے جھوٹا مکار اور سامراجی سرشت کا حامل ہے، اسی لیے ایرانی عوام امریکہ مردہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن دوسری قوموں میں ان حقائق کو بیان کرنے کی جرات نہیں ہے اور امریکہ کی سامراجی پالیسیوں کا مقابلہ کرنے میں اپنا رول ادا نہیں کرتی، اسی لیے وہ کسی نتیجے پر بھی نہیں پہنچ پاتی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایرانی عوام نے پچھلے 46 برسوں کے دوران سامراجی طاقتوں کا صبر و حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس مقابلہ آرائی میں نہ صرف اسے کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ تمام میدانوں میں اس نے ترقی اور پیش رفت بھی کی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ ایران کی دفاعی طاقت کا مقصد قومی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ملک کی دفاعی ترقی کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی دفاعی طاقت کا مقصد قومی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے وزارت دفاع کے ایرو اسپیس انڈسٹریز کمپلیکس کے دورے کے دوران کہا ہے کہ حکومت ملک کی دفاعی صنعتوں کی ترقی کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ ایران کی فوجی پیش رفت کسی بھی غیر ملکی جارحیت کو روکتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق صدر پزشکیان نے وزارت دفاع کے ایرو اسپیس ڈویژن کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مختلف دفاعی اور خلائی کامیابیوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب ہمارا دشمن ہم پر آزادانہ حملہ کرتا تھا، 8 سالہ جنگ کے دوران عراقی باسی حکومت کو ہماری زمین اور فضائی حدود تک بلا روک ٹوک رسائی حاصل تھی اور دشمن اپنی مرضی کے مطابق کام کر سکتے تھے۔ آج ایران نے دفاعی شعبے میں جدید زمانے کے مطابق ترقی کی ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی ایران کی خود مختاری پر حملہ کرنے کی جرات نہیں رکھتا ہے۔ صدر پزشکیان نے ایران کی فوجی طاقت کو دفاعی قرار دیتے ہوئے کہا کہ دشمن اب ماضی کی طرح ایران کو میزائل حملوں اور بمباری کا نشانہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ آج ہم یہاں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ایران کی دفاعی طاقت کا مظہر ہے، جسے دوسروں پر جارحیت کے لیے نہیں بلکہ اسلامی جمہوریہ ایران کی حفاظت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ انہوں نے دوبارہ اس عزم کو دہرایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی دفاعی طاقت کو مزید مستحکم کرے گا، البتہ یہ کام کسی بھی قوم کو دھمکانے کے لیے نہیں بلکہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہے تاکہ کوئی بھی ملک ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ ایران نے 1700 کلومیٹر تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل اعتماد کی رونمائی کر دی۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے وزارت دفاع کی جانب سے ہونے والی میزائلوں کی نمائش کا دورہ کیا۔ صدر مملکت کے دورے کے دوران 1700 کلومیٹر تک مار کرنے والے اعتماد بیلسٹک میزائل کی نقاب کشائی کی گئی۔ وزارت دفاع مسلح افواج کی نگرانی میں تیار ہونے والا جدید ترین بیلسٹک میزائل 16 میٹر لمبا اور 1.5 میٹر قطر کا حامل ہے۔ اعتماد میزائل ہدف کو نشانہ بنانے تک ہدایت کے مطابق حرکت کرتا ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس نے تاکید کی ہے کہ مغربی کنارے کے علاقوں میں استقامت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پاس ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک حماس نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ مغربی کنارے کے علاقوں میں استقامت کا سلسلہ جاری رہے گا اور ان علاقوں کے فلسطینیوں کی دربدری اور ان علاقوں کو مقبوضہ فلسطین میں شامل کیے جانے کی کسی بھی کوشش اور سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں غرب اردن کے علاقے جنین کے جنوب میں واقع قباطیہ میں صہیونی جارحیت پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے تاکید کی کہ صہیونی جارحیت سے فلسطینیوں کے عزائم ہرگز متاثر نہیں ہوں گے اور صہیونی جارحیت کے مقابلے میں استقامت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تحریک حماس نے اعلان کیا ہے کہ فلسطین کے تمام علاقوں فلسطینیوں سے متعلق ہیں اور وہ فلسطین کا حصہ بنے رہیں گے اور ان علاقوں کو فلسطین سے جدا نہیں کیا جا سکے گا۔ تحریک حماس نے فلسطینیوں کے خلاف صہیونی جارحیت کا سلسلہ بند کروائے جانے کا مطالبہ بھی کیا۔ قابل ذکر ہے کہ غرب اردن کے علاقے جنین کے جنوب میں واقع قباطیا میں صہیونی جارحیت میں دو مزید فلسطینی عام شہری شہید ہوئے ہیں، اور فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں ان شہادتوں پر مبارکباد اور تعزیت پیش کی ہے اور تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ مغربی کنارے کے علاقوں میں استقامت کا سلسلہ جاری رہے گا اور ان علاقوں کے فلسطینیوں کی دربدری اور ان علاقوں کو مقبوضہ فلسطین میں شامل کیے جانے کی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ غزہ پٹی میں مزید 27 شہیدوں کے جنازے اسپتالوں میں منتقل کیے گئے ہیں، جس کے بعد شہدائے غزہ کی کل تعداد 47,487 ہو گئی۔ صہیونی دہشت گردی کے باعث تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے شہیدوں کی تلاش بدستور جاری ہے۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 27 شہیدوں کے جنازے اسپتالوں میں پہنچائے گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق ان میں سے 24 شہیدوں کے جنازے صہیونی حملوں میں تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے سے نکالے گئے، دو افراد زخموں کی شدت کے نتیجے میں شہید ہو گئے اور ایک فلسطینی صہیونی فوجیوں کی تازہ فائرنگ میں شہید ہوا ہے۔ فلسطین کے محکمہ صحت کے مطابق اسپتالوں میں پہنچائے جانے والے شہیدوں کے جنازوں کی تعداد کو ملا کر 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کی جنگ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 47,487 اور زخمیوں کی تعداد 1,11,588 ہو گئی ہے۔ لبنان کے رکن پارلیمنٹ ابراہیم الموسوی نے اپنے ملک کے خلاف صہیونی حکومت کی مسلسل جارحیت اور اس پر عالمی برادری کی خاموشی پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے لبنانی حکومت سے اس کا ٹھوس مقابلہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں اسرائیلی حکومت نے بار بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لبنان کے مختلف علاقوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ دو روز قبل بھی صہیونی ٹولے نے بمباری کر کے دو لبنانیوں کو شہید اور 8 کو زخمی کر دیا تھا۔ خاص طور پر بقا کے علاقے میں صہیونی ٹولے کے اقدامات نے وہاں کے مقامی شہریوں کے تحفظ اور لبنان کی خود مختاری کے بارے میں صد خدشات کو جنم دیا ہے۔ اسی تناظر میں لبنانی پارلیمنٹ میں حزب اللہ لبنان کے نمائندے ابراہیم الموسوی نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے حکومت اور عالمی برادری سے سنجیدہ اقدام کا مطالبہ کیا ہے۔ خیال رہے کہ صہیونی حکومت کے لبنان پر بار بار حملے، جنگ بندی معاہدے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 کی صریح خلاف ورزی شمار ہوتے ہیں۔ ضلع کرم میں دیر پا امن کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ فریقین کے درمیان امن معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اسلام آباد میں جرگے کا انعقاد کیا گیا، جس میں پارلیمنٹرینز اور مشیران نے شرکت کی۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں دیر پا امن کے قیام کے لیے فریقین کے درمیان اسلام آباد میں جرگہ منعقد ہوا، جس میں سوشل میڈیا پر ہر قسم کی منافرت پھیلانے اور شرنگیز تقاریر پوسٹ کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی اور سخت ترین سزا کی تجویز سامنے آئی ہے۔ جرگہ ماہدین نے ضلع کرم ٹل اور پارا چنار روڈ کو آمد و رفت کے لیے محفوظ بنانے اور سوشل میڈیا پر جاری مذہبی منافرت ختم کرنے کو زور دیا ہے۔ فریقین کی جانب سے مستقبل میں ایسے جرگوں کے انعقاد اور جنگ بندی کے لیے 14 نکات پر مشتمل لائے عمل تیار کیا گیا۔ عمائدین کا کہنا تھا کہ علاقے میں دیرپا امن وقت کی اہم ضرورت ہے، آئندہ جرگہ پیر کو پشاور میں منعقد ہوگا۔ کرم میں جاری کشیدگی کے باعث گزشتہ 4 ماہ سے آمد و رفت کے راستے بند ہیں، جس سے 500,000 سے زائد افراد محصور ہو چکے ہیں۔ سماجی رہنما یوسف لالا کے مطابق خوراک اور طبی سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث اب تک 220 بچوں سمیت 460 مریضوں کی اموات ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ جمعے کو اسسٹنٹ کمشنر سعید منان پر فائرنگ کرنے والے دو دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق گرفتار ملزمان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ مزید افراد کی گرفتاری کے لیے کاروائی جاری ہے۔ یاد رہے کہ 21 نومبر 2024 کو لوئر کرم کے علاقے باغان میں ایک قافلے پر حملے میں 50 سے زائد افراد کے شہید ہونے کے بعد ہونے والی جھڑپوں میں کم از کم 130 مزید جانیں چلی گئی تھیں۔ اگرچہ 1 جنوری کو متحارب قبائل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا، تاہم اس ماہ ایک سرکاری قافلے اور امدادی قافلے پر حملوں نے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مری کے رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا سیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا سیر ہوں، در فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں میں نصیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں غم و علم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا, میں غم و الم میں ہوں مبتلا, میں غم و الم میں ہوں مبتلا, کوئی کیا کرے گا میری دوا, میرا دو جہاں میں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے چچا حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں, ہمارے چچا عباس نافذ البصیرت تھے. انہوں نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا, آزمائش کی کسوٹی پر بالکل کھڑے اترے اور جام شہادت نوش کیا. باب الحوائج قمر بنی ہاشم, حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک کو تہنیت پیش کرتے ہیں.
پڑا فرات پہ جب سے تیرا قدم غازی, پڑا فرات پہ جب سے تیرا قدم غازی, ہے آج تک وہاں قائم تیرا بھرم غازی, پڑا فرات پہ جب سے تیرا قدم غازی. تجھے حسین کی بہنوں نے مل کے پالا ہے, نہیں یہ بات کسی چیز سے بھی کم غازی, نہیں یہ بات کسی چیز سے بھی کم غازی, پڑا فرات پہ جب سے تیرا قدم غازی. یہ خاصیت ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں, تیرے علم کے پھریرے کا یہ کرم غازی, تیرے علم کے پھریرے کا یہ کرم غازی, پڑا فرات پہ جب سے تیرا قدم غازی.
سامعین, شعبان المعظم کی چوتھی تاریخ علمدار کربلا حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے. حضرت عباس ابن علی علیہ السلام سن 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. حضرت علی علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کا نام عباس یعنی میدان جنگ کا شجاع و بہادر شیر رکھا، آپ اپنے والد ماجد حضرت علی علیہ السلام اور اپنی مادر گرامی فاطمہ بنت حزام بن خالد عامریہ کی آغوش عطوفت میں اس طرح پروان چڑھے کے مظہر غیرت و ایثار و شجاعت کا پیکر بن گئے۔ آپ نے اپنی پوری حیات طیبہ میں اپنے والد ماجد اور اپنے معصوم بھائیوں سے بھرپور استفادہ کیا اور تمام فضائل و کمالات کا مظہر بن گئے۔ آپ نے جو کچھ بھی ان تین عظیم ہستیوں سے حاصل کیا تھا اسے کربلا کے میدان میں واضح و آشکار کر دیا اور عاشور حسینی کے دن اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے اور عرفان و تقوی اور پاکیزہ سیرت کی بنا پر لوگوں کے لیے ایثار و قربانی اور پاکیزگی کی مثال بن گئے۔ آپ کا نورانی وجود نورانیت و معنویت کی رہنمائی چاہنے والوں کے لیے چراغ اور آپ کے معطر الہی صفات حقیقت کے متلاشیوں کے لیے رہنما بن گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام اپنے والد ماجد حضرت امام علی علیہ السلام کے زیر سایہ اور اپنی با ایمان و وفادار مادر گرامی کی آغوش عطوفت اور اپنے بڑے بھائیوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پروان چڑھے۔ آپ نے ان تین معصوم اماموں سے قصب فیض کر کے فضیلت و آداب کے اصول سیکھے، خصوصاً آپ ہمیشہ اپنے آقا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی حضرت سے جدا نہ ہوئے، بلکہ ان کے اخلاق و کردار سے اپنے کو زینت بخشی اور ان کے کردار و گفتار کے اعلیٰ نمونے کو اپنے لیے اسوہ و نمونہ قرار دیا۔ بے شک حضرت امام علی علیہ السلام کی خاص تربیت اور اعلیٰ صفات و کمالات نے اس نوجوان کی فکری اور روحانی شخصیت کے نکھارنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے عہد طفولیت سے ہی اس بات کو ذہن نشین کر لیا تھا کہ کلمہ حق کی سربلندی اور توحید کا پرچم لہرانے میں ایثار و قربانی کا جذبہ پیش کرنا ہے اور اس چیز کو اپنے جان و دل میں بسا رکھا تھا اور آخر دم تک اس پر ثابت قدم رہے۔ حضرت عباس علیہ السلام اپنے والد ماجد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ 14 برس رہے، جس میں آخر کے 5 برس دشمنوں سے مقابلہ کرنے میں گزرے۔ حضرت عباس علیہ السلام ان میں سے بعض جنگوں میں شریک رہے، حالانکہ آپ نے ابھی جوانی کی دہلیز پر ہی قدم رکھا تھا، اس کے باوجود آپ بہت ہی پھرتیلے، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والے اور اپنے مقابل بہادر و جنگجوؤں سے مقابلہ کرنے والے تھے۔ بعض مورخین نے جنگ صفین میں آپ کی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھانے کے متعلق تحریر کیا ہے کہ جو نوجوانی اور 12 برس کی زندگی میں ان کے جنگ کے اثر رموز سے آگاہی اور آشنائی پر دلالت کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید تحریر کیا ہے کہ جنگ صفین میں جب معاویہ کے لشکر نے نہر پر قبضہ کر کے پانی پر پابندی عائد کی اور حضرت علی علیہ السلام کے صحاب کے لیے پانی کی عدم موجودگی جان کا خطرہ بنی، تو آپ نے اپنے صحاب کو نہر پر سے قبضہ ہٹانے کا حکم دیا۔ اس وقت خود آپ نے امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ نہر سے پہرا ہٹانے اور پانی پر قبضہ جمانے کے لیے دشمنوں سے زبردست جنگ لڑی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے بابا کی شہادت کے چند برسوں بعد 18 برس کی عمر میں عبداللہ ابن عباس کی بیٹی لبابا سے شادی کی۔ جناب ابن عباس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، راوی حدیث، مفسر قرآن اور حضرت علی علیہ السلام کے برجستہ اور لائق شاگرد تھے۔ جناب لبابا کی معنوی اور فکری شخصیت نے بھی قرآن کریم کے اس عظیم مفسر کے گھر میں تربیت پائی اور علم و ادب سے مالا مال ہوئیں۔ اس مبارک شادی کے نتیجے میں 2 نورانی فرزند عبداللہ اور فضل پیدا ہوئے، جو آگے چل کر بزرگ عالم دین اور قرآن کریم کے مروج بنے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی اولادوں میں بھی بہت سے ایسے افراد ہیں جن کا شمار حدیث کے راوی اور دوسرے ائمہ کے زمانے میں بزرگ عالم دین میں ہوتا ہے، اور یہ علوی نور علم جو عباس ابن علی علیہ السلام کے وجود ناظرین میں جلوہ گر ہوا تھا، اس کا سلسلہ آنے والی نسلوں میں بھی جاری رہا اور دین خدا کی پاسبانی کی، جس میں سب کے سب عالم، عابد، فصیح و بلیغ اور ادیب تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام نہایت ہی حسین و جمیل اور اخلاق حسنہ کے مالک تھے، ان کا ظاہر و باطن ایک تھا، آپ کا نورانی و تابناک چہرہ آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتا تھا، اور بنی ہاشم کے درمیان کے جس میں سب کے سب جمال و کمال کے درخشاں ستارے تھے، عباس علیہ السلام چاند کی مانند تھے، اسی بنا پر آپ کو قمر بنی ہاشم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے حسن و جمال کی توصیف میں صرف شکل و صورت یا ان کے قد و قامت ہی کو نہ بیان کیا جائے، بلکہ آپ کی روشن و منور فضیلتیں بھی اس خوبصورتی میں سہیم ہیں۔ اسی طرح حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کے تقوی اور پرہیزگاری، دیانت اور وفا و عہد کا تذکرہ ہر ایک کی زبانوں پر تھا۔ اس کے علاوہ آپ کا شمار اسلام کے بڑے بہادروں میں ہوتا تھا۔ آپ نے شجاعت و دلاوری اپنے والد ماجد سے ورثے میں پائی تھی، اور آپ کی کرامت و شہامت، عزت نفس، پرکشش و جاذب چہرہ بنی ہاشم کی تمام عظمتوں کا مرقع تھا۔ آپ کی پیشانی پر سجدوں کے آثار نمایاں تھے، جو خداوند عالم کے سامنے ان کے خضوع و خشوع اور تہجد و عبادت کی حکایت کر رہے تھے۔ آپ خدا کی راہ میں مبارزہ کرنے والے اور روز و شب کے تمام اسرار و رموز سے آشنا سپاہی تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ آپ نافذ البصیرہ اور گہری نظر رکھتے تھے، اور معاشرے کے تمام سیاسی حالات اور کفر و نفاق کے تمام مکر و حیلے سے بخوبی واقف و آگاہ تھے۔ آپ صرف ایک بڑے بہادر و جانباز اور شجاع علمبردار ہی نہ تھے، بلکہ آپ کی شخصیت فقاہت و قداست، عبادت و بصیرت، دور اندیشی، سادگی اور زہد و تقویٰ سے معمور تھی، اور اسی بصیرت و عمیق نظر کا نتیجہ تھا کہ آپ نے امام وقت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں قیام کیا اور شرافت و کرامت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے، اور صفحہ تاریخ پر ہمیشہ کے لیے اپنے نقوش چھوڑ دیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے چچا حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، ہمارے چچا عباس نافذ البصیرت تھے، انہوں نے اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا اور آزمائش کی کسوٹی پر بالکل کھڑے اترے اور جامع شہادت نوش کیا۔ بصیرت و دور اندیشی جسے امام علیہ السلام نے آپ کی توصیف میں بیان کیا ہے، وہ آپ کے لیے بہترین اور قابل افتخار سند ہے۔ ایسی بصیرت و دور اندیشی جس کی آج سماج کے ہر طبقے کو بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ یہی بصیرت ہے جو سخت و پیچیدہ مراحل اور عمیق فیصلے کے وقت انسان کو سیدھے اور ولایت کے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ عزیز سامعین، ایک بار پھر آج کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے خالق لوح و قلم کی بارگاہ میں دست بد دعا ہیں کہ خدایا ہم سب کو محمد و آل محمد علیہ السلام کا حقیقی اور سچا پیرو قرار دے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
علم دار کرب و بلا کون ہے، علم دار کرب و بلا کون ہے، علم دار کرب و بلا کون ہے، علم دار کرب و بلا کون ہے،
بتاؤ وفا کہاں خدا کون ہے،
علم دار کرب و بلا کون ہے، علم دار کرب و بلا کون ہے،
فوج یزید میں ایک کھلبلی ہے، فوج یزید میں ایک کھلبلی، یہ مانند شیر خدا کون ہے؟
علم دار کرب و بلا کون ہے؟ علم دار کرب و بلا کون ہے؟
محمد کے بستر پہ ایک رات میں خریدے جو رب کی رضا کون ہے؟
علم دار کرب و بلا کون ہے؟
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے, اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا.
یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 15 بہمن, 4 شعبان المعظم اور 3 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چار شعبان المعظم سن 26 ہجری قمری کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے فرزند حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ علیہ السلام کی والدہ گرامی کا نام ام البنین تھا, جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں. حضرت عباس علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام جیسے والد بزرگوار اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام جیسے بھائیوں کے سائے میں رہ کر علمی اور معنوی کمالات حاصل کیے. ان حضرات کی صحبت نے حضرت عباس علیہ السلام کی معنوی شخصیت اور ان کے فضائل پر گہرا اثر ڈالا. حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو دل و جان سے چاہتے تھے. جب حضرت امام حسن علیہ السلام نے امامت کی ذمہ داری سنبھالی تو آپ علیہ السلام ان کی قربت اور ہمراہی سے کبھی کوتاہی نہیں برتتے تھے. حضرت امام حسین علیہ السلام سے آپ کو اتنی زیادہ محبت تھی کہ اسلام کی راہ میں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی اطاعت میں اپنی جان بھی نثار کر دی. حضرت عباس علیہ السلام اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنوی اور روحانی کمالات سے بہرہ مند ہو کر علم و فضل کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچے. اس طرح کے بہت سے لوگ اپنی علمی مشکلات کے حل کے لیے آپ سے رجوع کرتے تھے. آپ علیہ السلام محتاجوں کی خبر گیری اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی کے لیے بے حد کوشاں رہتے تھے. چار شعبان المعظم سن 440 ہجری قمری کو ایران کے معروف صوفی شاعر ابو سعید ابو الخیر کا انتقال ہوا. وہ سن 357 ہجری قمری میں پیدا ہوئے. ان کو علم تفسیر قرآن, فقہ اور حدیث میں ملکہ حاصل تھا. اسی بنا پر 4ویں اور 5ویں صدی ہجری قمری کے اہم ترین صوفیوں میں ان کا شمار ہوا. ان کو شاعری میں بھی بہت دلچسپی تھی اور بہت سی رباعیات اور قطعات انہوں نے کہے ہیں. پندرہ بہمن سن 1371 ہجری شمسی کو معروف ایرانی شاعرہ سرور باکوچی کا انتقال ہوا۔ وہ سپیدہ کاشانی کے نام سے مشہور تھیں۔ سپیدہ کاشانی کو ان کے والد نے شاعری سے روشناس کرایا اور وہ 22 سال کی عمر سے باقاعدہ شاعری کرنے لگی۔ انہوں نے نہایت سلیس اور سادہ زبان میں اسلامی اور انقلابی شعر کہے ہیں۔ پروانہ شب، سخن آشنا اور تنہا انسان ان کی اہم کتابیں ہیں۔ تین فروری سن 1915 عیسوی کو پہلی جنگ عظیم کے دوران نہر سوئس پر پہلی بار حملہ کیا گیا۔ نہر سوئس وہ آبی راستہ ہے جو بحر روم کو بحر احمر سے ملاتا ہے۔ اس دن جرمنی اور عثمانی سلطنت کی فوجوں نے مشترکہ طور پر نہر سوئس پر حملہ کیا جو انگریزوں کے قبضے میں تھی، لیکن انہیں شکست ہوئی اور وہ پیچھے ہٹ گئیں۔ نہر سوئس پر انگریزوں کا قبضہ باقی رہا۔ 1956 میں مصری رہنما جمال عبد الناصر کے ذریعے نہر سوئس کو قومیانے کے اعلان تک اس پر انگریزوں کا قبضہ ہی رہا۔ تین فروری 1943 عیسوی کو روس اور جرمنی کے درمیان دوسری جنگ عظیم کے دوران اسٹالن گراڈ کے مقام پر ہونے والی گھمسان کی جنگ میں روسیوں کو فتح حاصل ہوئی۔ جرمن افواج نے روس کے وسیع علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد 17 جولائی 1942 کو اسٹالن گراڈ پر قبضہ کرنے کے لیے یلغار کا آغاز کیا، لیکن شدید سردی اور اسلحہ اور راشن کی رسد بند ہونے کی وجہ سے جرمن فوج کو شدید نقصان اٹھانا پڑا اور روسیوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ بالآخر بڑے جانی نقصان کے بعد جرمن فوج نے روسی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اسٹالن گراڈ میں جرمنی کی شکست دوسری عالمی جنگ کے دیگر محاذوں پر جرمن فوج کی شکست کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ تین فروری سن 1951 عیسوی کو پاکستان کو نام عطا کرنے والے چودھری رحمت علی کا انتقال ہوا۔ کہتے ہیں کہ جن دنوں شاعر مشرق علامہ اقبال نے تاریخی شہر الہ آباد میں پاکستان کا بنیادی تصور پیش کیا تھا، چودھری رحمت علی انگلستان میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اسی دور میں انہوں نے دی پاکستان نیشن موومنٹ کے نام سے ایک تحریک شروع کی اور دو قومی نظریہ اور مسلمانوں کے ملی تشخص کے بارے میں رائے عامہ ہموار کرنے کا کام شروع کیا۔ انہوں نے اپنے دیگر تین ساتھیوں کی کوششوں کا حاصل اپنی کتاب اب یا کبھی نہیں میں پنجاب، کشمیر، سندھ اور بلوچستان کے علاقوں کو ایک وفاق کی صورت دینے کی تجویز پیش کی اور اس آزاد و خود مختار ملک کا نام پاکستان تجویز کیا۔ 1947 میں جب ان کا خواب حقیقت بنا تو ایک برس بعد چودھری رحمت علی اپنے اس خواب کی تعبیر کو دیکھنے پاکستان گئے۔ 3 فروری 1951 کو ان کا انگلستان میں انتقال ہوا، انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ اور 3 فروری سن 1970 عیسوی کو 20ویں صدی کے ایک معروف انگریز فلسفی ادیب اور ماہر ریاضیات برٹرینڈ رسل کا انتقال ہوا۔ وہ 18 مئی 1872 کو ویلز برطانیہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1894 میں کیمبرج یونیورسٹی سے گریجویشن کیا اور پیرس میں برطانوی سفارت خانے میں ملازم ہو گئے۔ برٹرینڈ رسل نے ایک طرف تو اپنی تصانیف کے ذریعے فلسفے کی دنیا کو مالا مال کیا اور دوسری طرف عالمی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ترقی پسند جدوجہد میں حصہ لیا نیز ایک اہم شخصیت کی حیثیت سے سامنے آئے۔ ویتنام کے جنگی جرائم اور امریکی سامراج کے خلاف انہوں نے مؤثر آواز اٹھائی۔ ایک ریاضیداں اور فلسفی و مورخ کے طور پر بھی ان کے اثرات پوری دنیا میں موجود ہیں۔ رسل نے 40 سے زیادہ کتابیں یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا متوالیا مستوسقا وصلواته علی رسوله ابدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واعوذ بك من يوم اوله فزع واوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا، اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی۔ اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں، اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز، اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار سلسلے وار اور بار بار استوار، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے، اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد اوسط بیتابی اور آخر تکلیف دے ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کی، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے، اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزاء اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی، یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی یا بیزاری یا خود نمائی یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے یا زندہ یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے۔ بس اے حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما اور مجھ پر مہربانی فرما۔ بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، ہر دوشنبے کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی